آئیے اب ہم آتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں چند باتیں سیدھا سیدھا مختصر سے وقت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں 10 بجے تک، اس سے پہلے جو ہے وہ گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم کا نام عمر، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق اعظم تھا، والد محترم کا نام خطاب تھا، والدہ کا نام بعض نے کہا کہ انتما تھا اور بعض نے کہا کہ حنتما تھا۔ 8ویں پشت میں سرکار کے سلسلہ نصب سے جا کر آپ کا سلسلہ جو ہے ملتا ہے۔ واقع فیل کے 13 سال یا 16 سال کے بعد آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے، نبوت کے 6ویں سال اسلام قبول کیا، جبکہ 39 مرد اور 23 عورتیں دار اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو چکی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت فاروق اعظم نے دور جاہلیت میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کا تعلق جو ہے وہ بنو عدی سے تھا، اور اس قبیلے کے پاس قریش کا عہدۂ سفارت موجود تھا کہ اس کے افراد سفیر بن کر کے جایا کرتے تھے، اور عربوں میں اگر کوئی جھگڑے ہو جائیں تو اس خاندان کے جو بڑا ہوتا وہ جھگڑوں کو نمٹایا کرتا تھا۔ تو یہ دونوں عہدے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ آ گئے۔ اب آئیے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت الحق دینی شروع کی، اب مجھے بتائیے کہ وہ معاشرہ کہ جو جس میں کفر عام ہو، بت پرستی عام ہو، شرک عام ہو، اس دور میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت الحق دینا اور لوگوں سے کہنا کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس دور میں تو لوگ اللہ کے نام سے بھی ناواقف تھے، نہیں جانتے تھے۔ ایسے دور میں سرکار کریم علیہ السلام کا دعوت الحق بلند کرنا، اب کیا ہوا کہ لوگ جب دار اسلام میں داخل ہونے لگ گئے اور جوک در جوک جب لوگ دار اسلام میں داخل ہونے لگ گئے تو کافروں نے مسلمانوں کو تختہ مشق ظلم کا بنانا شروع کیا، اور اس بات پر وہ متفق ہو گئے کہ جو غریب لوگ ہیں ان میں سے ان پر ظلم کر، چنانچہ حضرت بلال پہ ظلم، حضرت سمیہ پہ ظلم، حضرت خباب پہ ظلم، حضرت خبیب پہ ظلم، تو ظلم و تشدد کا تختہ مشق بنایا گیا۔ اللہ اکبر، جس طرح اسلام کی آواز اور لوگوں کے لیے نامانوس تھی، اسی طرح سے عمر ابن خطاب کے لیے بھی یہ آواز نامانوسی تھی۔ اب کیا ہوتا، عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ جس پر بھی ظلم و ستم کیا جاتا آخر میں میں دیکھتا کہ وہ بندہ یہی کہتا، حالانکہ بے شمار معاملات کہ کسی کو اگر شراب کا نشہ ہو جائے، اسے کھٹائی پلا دے تو نشہ ختم ہو جاتا، عورت کا نشہ ہو جائے، 2-4 جھوٹے لگاؤ تو نشہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں دیکھتا کہ جو بھی حضور کے دامن سے وابستہ ہوتا جب اس پر ظلم و ستم کیا جاتا تو وہ حضور کا عشق اور بڑھتا، پیار اور بڑھتا، محبت اور بڑھتی، اور بندہ آخر میں یہی کہتا اس سینے کو چیر سکتے ہو، اس سے دل نکال سکتے ہو، مگر اس دل سے آمنہ کے لال کی محبت کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ فرماتے یہی وہ بات عجیب تھی کہ جو جس نے مجھ کو حیران کیا ہوا تھا۔ آئیے جناب، اب اسلام کا پیغام آگے پھیل رہا ہے، اب کافروں کی میٹنگ ہوتی، بند کمرے کا اجلاس ہو گیا، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، اب جو مسلمانوں کے نبی محمد ابن عبداللہ کو قتل کرے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، ایک بات، اور 1000 اوقیہ سونا اسے دیا جائے گا، یہ کام کون کرے گا بتاؤ؟ اب محفل پہ سناٹا ہے، خطاب کے جوان لڑکے عمر سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ اب دیکھیے کمال، حضور کا علم ہے، دن میں یہ واقعہ ہونے والا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہو رہا ہے، اس سے پہلی رات سرکار مصلی پہ جلوہ گئے، نماز سے فارغ ہوئے، سرکار جانتے تھے کہ اس وقت عرب کے اندر اگر طاقت اور قوت کسی کے پاس ہے تو وہ عمر کے پاس ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، عرض کی اللہم اعز الاسلام ابی عمر ابن خطاب خاصتا، اے اللہ عمر ابن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت عطا فرما۔ رات سرکار نے یہ دعا کر دی، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، سرکار نے یہ دعا فرما دی، اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا، اب یہ دن کا معاملہ، سرکار رات کو دعا کر چکے، اب یہ دن کا معاملہ ہے۔ کون قتل کرے گا؟ تو خطاب کے جوان لڑکے عمر سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ہاں میں یہ کام کروں گا. ابو جہل ابو لہب خوش ہو گئے، ہاں خطاب کے جوان لڑکے عمر ہمیں تمہی سے امید تھی کہ تم یہ کام کر سکتے ہو. اب عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں تلوار ہے اور حضور کے قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں. سرکار اس وقت دار ارقم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آرام فرما ہے. امیر حمزہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، کئی اور لوگ بھی مسلمان ہو چکے ہیں جو چاروں طرف سے حضور کے مکان کے اور حضور کی حفاظت فرما رہے ہیں. عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، آگے بڑھ رہے ہیں. راستے میں ملاقات ہو گئی نعیم بن عبداللہ سے، کہنے لگے عمر کہاں چل دیے، لگتا ہے کہ تمہارا ارادہ خیر کا نہیں. کہاں؟ محمد ابن عبداللہ جب سے آیا، جب سے انہوں نے دعوت دینی شروع کی، ہر گھر کے اندر لڑائی شروع ہو گئی. باپ مسلمان تو بیٹا کافر، کہیں بیٹا مسلمان تو باپ کافر، کہیں بیٹی مسلمان تو پورا گھرانہ کافر. یہ عجیب و غریب نقشہ ہو گیا. میں آج اپنی تلوار سے محمد ابن عبداللہ کا کام کر دوں، میں اسلام کو روک دوں گا، اسلام کو ختم کر دوں گا. معین بن عبداللہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا عمر تم اسلام کو روکنا چاہتے ہو، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ دنیا طاقت لگا دے اسلام کو روک نہیں سکتی، اس کی روشنی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اسلام بڑھنے کے لیے آیا، اسلام پھیلنے کے لیے آیا. معین نے جب ایسی سخت گفتگو کی، عمر ابن خطاب سمجھ گئے کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے. فرمایا لگتا یہ ہے کہ تم نے بھی اسلام قبول کر لیا. فرمایا ہاں میں نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو یہاں پر دونوں تلواریں نکالتے ہیں اور تلوار سے تلواریں ٹکراتی ہیں. معین بن عبداللہ نے کہا عمر تم حضور کی خوشبو کو روکنا چاہتے ہو؟ حضور کی خوشبو تو تمہارے بہن کے گھر میں پہنچ گئی نا، تمہاری بہن فاطمہ نے اسلام قبول کر لیا، تمہارے بہنوں سعید ابن زید نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر، غصہ تو تھا ہی. وہ قدم جو دار ارقم کی طرف بڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا چلو اب میں یہاں گھر ہی سے یہ معاملہ شروع کرتا ہوں. چنانچہ جب پہنچے دروازے پر، تو دروازے پر پہنچنے سے پہلے کیا تھا معاملہ گھر کے اندر؟ حضرت قباب رضی اللہ تعالیٰ تھے جو دونوں کو، یعنی آپ کی بہن اور آپ کے بہنوں کو، سورہ طہٰ کی ابتدائی آیت تعلیم فرما رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے. اب دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر ابن خطاب. حضرت خباب نے جب سنا دروازے کے پیچھے آ گیا کہ دروازہ جب کھلے گا میں چھپ جاؤں گا. دروازہ کھلا، چھپ گئے. عمر ابن خطاب گھر میں داخل ہو گئے. کہا سنا ہے بہنوئی، میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا. بہن میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر، عمر ابن خطاب بڑے حیران ہے کہ وہ بہن کے جو ہمیشہ نظریں جھکا کے مجھ سے بات کرتی ہے، وہ بہنوئی کے جو کبھی بھی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے مجھ سے کبھی بات نہیں کر سکا، آج میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بہن اور بہنوئی کہہ رہے ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا. یاد رکھو لوگوں، اسلام بڑی عجب چیز ہے. اسلام جب کسی کے وجود میں آتا ہے، اسلام طوفان سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کر دیتا ہے، چٹانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کر دیتا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو گئے. اب عمر ابن خطاب نے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. بہنوئی نیچے لیٹے ہوئے، عمر ابن خطاب سینے پر بیٹھے ہوئے. بہن جب بچانے کے لیے آئی تو بہن کے منہ پر بھی ایک ایسا گھونسا مارا کہ ان کی ناک سے خون جاری ہو گیا. اللہ اکبر، یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. آخر میں بہن نے وہی الفاظ کہے جو سارے مسلمان کہا کرتے تھے. انہوں نے کہا عمر سنو، تم جسم کو لو لہان کر سکتے ہو، تم ہمیں مار سکتے ہو، مگر ہمارے دل سے پیارے مصطفیٰ کی محبت نہیں نکال سکتے. ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب وہ بڑھتا ہوا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگ گیا. فرمایا میں نے بچپن میں پڑھنا لکھا سیکھ رہا تھا، میں جانتا ہوں عرب کے لوگوں کو، میں جانتا ہوں عرب کے شاعروں کو، میں جانتا ہوں عرب کے ادیبوں کو، وہ کس طریقے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن جب میں دروازے پر آ رہا تھا تو سنا کہ تم کچھ پڑھ رہے تھے، وہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، وہ کلام کسی انسان کا نہیں. جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر، انہوں نے کہا میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، قرآن کو تو پاک لوگ ہاتھ لگا، پہلے آپ غسل کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہاں پر بعض نے کہا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضرت قباب دروازے کے پیچھے سے آ گئے. انہوں نے کہا عمر مبارک ہو، رات پیارے مصطفیٰ نے تمہیں اپنے رب سے مانگ لیا تھا. کہ حضور نے کہا اے اللہ عمر ابن خطاب کو مسلمان فرما اور اسلام کو عزت عطا فرما، اللہ اکبر، عمر ابن خطاب غسل کرتے ہیں، ان کے سامنے جب سورہ طہ کی آیت رکھی گئی، عمر ابن خطاب حیران ہو گئے، او ہو یہ کیا ہو گیا، میں کن امیروں کے اندر زندگی گزارتا رہا. چنانچہ عمر ابن خطاب پھر ہاتھ میں تلوار ہے اسلام قبول کرنے کے لیے. اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی آرام فرما ہے دار ارقم کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب دروازے پر پہنچے سوراخ میں سے امیر حمزہ نے دیکھ لیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ ہاتھ میں ننگی تلوار، لگتا ہے کہ اس کا ارادہ خیر کا نہیں، اگر ارادہ خیر کا نہیں ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. میرے آقا مسکرائے، فرمایا حمزہ دروازہ کھول دو، رات ہم نے اپنے رب سے عمر کو مانگ لیا ہے. پھر کیا تھا؟ پھر ہوا یہ کہ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی جو نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی. اللہ اکبر، سرکار کے قدموں میں گرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اسلام قبول کر لیں. اب جب اسلام قبول کیا آسمان سے فرشتے نازل ہو گئے، دار ارقم کے اندر پورا حضرت زید ابن ارقم کا گھر نعرے تکبیر سے گونجنے لگ گیا، فرشتے آ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ عمر کے اسلام قبول کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا. اور یاد رکھنا یہ بات کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے زیادہ پسندیدہ ہے. اب اللہ اکبر، فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اب عمر ابن خطاب سے حضور نے فرمایا، عمر ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرنا، اپنے اسلام کو چھپانا. اللہ اکبر، اب دیکھیے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہمت ہے، کیا جوش اور کیا ولولہ ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہمارا دین سچا نہیں، کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ سرکار نے فرمایا بے شک، تو پھر اسلام کو چھپانے کی کیا ضرورت. چلیے آج آپ پہلے چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، آج میں آگے بڑھوں گا، آج میری نگرانی میں میری عمارت میں ہم کعبے کے سامنے علل اعلان نماز پڑھیں. دیکھو تو صحیح کہ کتنا دم ہے باطل کے بازوؤں میں. اللہ اکبر، عمر ابن خطاب آ گئے، ایک دو صفے بنا دی گئی، ایک صف کے امیر حضرت امیر حمزہ، دوسرے کے امیر حضرت فاروق اعظم نکلے. اب عمر ابن خطاب وہاں پر پہنچے اور آپ نے نماز پڑھی. اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد فرمایا، لوگوں سنو، میں نے اسلام قبول کر لیا. بلال نے اسلام قبول کیا تم نے مارا، سمیہ نے قبول کیا تم نے مارا، خبیب نے قبول کیا تم نے مارا، خباب نے قبول کیا تم نے مارا، آؤ نا مجھ سے ٹکراؤ، نکالو تلواریں. عمر ابن خطاب فرماتے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ میرے سامنے آ جائے، سب پر خوف طاری تھا. اللہ اکبر، فرماتے پھر میں ابو جہل کے گھر پہنچ، ابو جہل خوش ہوا کہ شاید کچھ خوشخبری آئی، اے عمر کیا محمد عربی کا سر تم سے جدا کر دیا؟ فرمایا، وہ سر تو چومنے کے لائق ہے، وہ گلا تو بوسے دینے کے لائق ہے، وہ بارگاہ تو اپنے سر قربان کر دینے کے لائق ہے. اللہ اکبر، میں نے اسلام قبول کر لیا، آؤ باہر نکلو. فرماتے کسی میں ہمت نہیں تھی، بلکہ مولا علی فرماتے میں نے دیکھا جس طرح سے ہجرت عمر نے کی اس طرح سے کسی نے ہجرت نہیں کی. ہاتھ میں عمر کی تلوار، ادھر ایک تیر کمان ہے، سب کچھ ہے، اور فرما رہے ہیں کہ آؤ میرے مقابلے کے اندر آؤ. اللہ اکبر، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اسلام کو جو ہے وہ چار چاند لگ گئے. اللہ اکبر، آئیے جس طرح فاروق، جس طرح ابوبکر صدیق کی شان میں احادیث ہیں، اسی طرح فاروق اعظم کی شان میں آپ کو سناتا ہوں. اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھیے. حضرت عبید بن کعب فرماتے، سرکار نے ارشاد فرمائے، فرماتے ایک مرتبہ حضرت جبریل سرکار کے پاس آئے تو سرکار نے ان سے سوال کیا، جبریل یہ بتاؤ کہ اللہ کے یہاں فاروق اعظم کا کیا مرتبہ، بیان کرو. عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے پاس اتنی مدت رہوں کہ جتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے 950 سال، اتنی مدت اگر میں آپ کے درمیان میں رہوں تو تب بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ فاروق اعظم کا کیا مقام ہے اللہ کی بارے میں، نہیں بتا سکتا. اللہ اکبر، آئیے حضور نے فرمایا، جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حضور نے فرمایا، طبرانی نے اس کو اپنی اوصاف میں بیان کیا، فرمایا جتنے انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا، اگر کوئی محدث میری امت میں ہے تو وہ عمر ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا، محدث کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا، محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں. فرماتے جس کی زبان سے جو ہے وہ فرشتے گفتگو فرماتے. اللہ اکبر، ایک جگہ فرمایا عمر مجھ سے ہے، میں عمر سے ہوں، اور عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق عمر کے ساتھ ہوتا ہے، عمر جس جگہ ہوتے ہیں حق عمر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن 21 مرتبہ عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا، جیسا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، جیسا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید و فرقان حمید جو ہے وہ نازل ہوا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس میں بے شمار جو ہے وہ گفتگو بھی ہے، لیکن میں اس کو روکتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار کارنامے انجام دیے، وہ کارنامے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مختصرا، کے وقت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلے تاریخ سال اور ہجری جاری کیا فاروق اعظم نے، ایک بار ماہ رمضان المبارکہ میں تراویح کی نماز با جماعت جاری فرمائی، لوگوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کیا، شراب پینے والے پر 80 کوڑے لگوانے کا حکم دیا، متا کو حرام قرار دیا، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا، صدقے کا مال اسلامی امور میں خرچ کرنے کا حکم دیا، ترکہ اور ورثے کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا نفاذ کیا، گھوڑوں پر زکات وصول کی، شہر میں قاضی مقرر کیے۔ سب سے پہلے فاروق اعظم نے درہ ایجاد کیا، چمڑے کا بنا ہوا نہیں تھا، کپڑے کا تھا، رومال کا بنا ہوا۔ اس کی اتنی ہیبت تھی، ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تمہاری تلواروں میں وہ دم نہیں ہے جو عمر کے درے میں تھا۔ زمین پہ چل رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا، چہرہ مبارک رنگ تبدیل ہو گیا، غصے میں درہ زمین پہ مارا، زمین کیوں ہلتی، کیا عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا، زلزلہ ختم ہو گیا۔ اس وقت سے آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا، اللہ اکبر۔ مقام ابراہیم جو آج ہے لگا ہوا، یہ فاروق اعظم نے مقرر کیا۔ کوفہ، بصرہ، شام اور موصل کے غیر آباد کی دفاتر قائم کیے، وزارت کے مقرر فرمائی، لونڈیوں سے اولاد ہو جائے تو ان کی خرید و فروخت ممنوع قرار دی۔ سب سے زیادہ فتوحات ہوئی فاروق اعظم کے دور میں۔ جتنے نوجوان طالب علم بیٹھے ہیں وہ میری اس بات کو نوٹ کر لیں، ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ سنیے، سرکار کے ظاہری زمانے پاک میں اسلامی سلطنت کا کل رقبہ کتنا تھا؟ 927 مربع میل۔ اتنی اسلامی حکومت تھی، اتنی سلطنت تھی، 927 مربع میل۔ توجہ فرمائیں، حضرت ابوبکر صدیق جب مسند اقتدار پر فائز ہوئے، باوجود کئی فتنوں کے 3,00,000 مربع میل کا اضافہ کیا، 2 سال 3 مہینے 11 دن میں 3,00,000 مربع میل کا اضافہ کر دیا ابوبکر صدیق نے۔ فاروق اعظم نے جب اقتدار سنبھالا تو اسلامی سلطنت کا رقبہ کتنا ملا؟ 12,02,164 مربع میل۔ 12,02,164 مربع میل یہ اسلامی سلطنت کا رقبہ تھا۔ سنیے، فاروق اعظم کے 10 سال کے مختصر عرصے میں وہ 12,02,164 مربع میل آپ ایک طرف رکھے، فاروق اعظم نے 10 سال کے مختصر عرصے میں اکیلے 13,09,501 مربع میل رقبے کا اضافہ فرما دیا، اکیلے اضافہ کر دیا۔ اگر اس کو فاروق اعظم کے ایام خلافت پر آپ ڈیوائڈ کر دیں، تقسیم کر دیں، تو ہر دن فاروق اعظم نے 351 جو ہے مربع میل اور 1 فرلانگ کو فتح کیا۔ میں نہیں کہتا، ہندوستان کے بڑے جلسے میں مسٹر ایم کے گاندھی نے کہا، اگر بھارت مثالی ترقی کرنا چاہتا ہے اسے دوسرا فاروق اعظم پیدا کرنا ہوگا۔ انگریز مورخ نے کہا، اگر اسلامی تاریخ میں کوئی دوسرا عمر ہوتا تو پوری زمین پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا، ہر جگہ پر اسلام ہی اسلام ہوتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ فاروق اعظم کو بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن انگریز فاروق اعظم کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ انگلینڈ کے اندر فاروق اعظم پر ایک لائبریری ہے جس میں 5,000 کتابیں موجود ہیں، 5,000 کتابیں موجود۔ فاروق اعظم کے یہ سارے رقبے کو دیکھیں، اٹھاؤ تاریخ، یہ میپ، یہ سب کچھ اٹھاؤ، فاروق اعظم اس جیسے 20 پاکستان پر اکیلے حکومت کرتے تھے، اس جیسے 20 پاکستان پہ اکیلے حکومت کرتے تھے۔ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اگر کوئی بوڑھی عورت بھی سونا اچھالتی ہوئی جاتی تو حضرت عمر کے قانون کی وہ دہشت تھی کہ کوئی اس عورت سے سونا چھیننے والا نہیں ہوتا۔ مجھے حیرت ہوتی اور میں ہر جگہ پر کہتا ہوں، فاروق اعظم تو اس دور میں جب جدید کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا، یہ ہوائی جہاز، یہ طیارے، یہ دوڑتی ہوئی گاڑیاں، کچھ بھی نہیں تھا، اس دور میں فاروق اعظم ایسی حکومت کرتے تھے، اور ہمارے نالائق حکمرانوں سے، جرنیلوں سے یہ پاکستان نہیں سنبھالا جا۔ جب پاکستان بنا آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو کر کے رہ گیا. اور آج جو پاکستان کا حال ہے، اب بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تقسیم کے عمل سے گزرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ بلوچستان کو تقسیم کر دیا جائے، اس طرف سے جو ہے وہ پشاور کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، اور اس کے لیے ایک بڑا کھیل جو ہے ایک بڑا گیم جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، پھر کراچی کو الگ کر دیا جائے اور اس کو بمبئی کی طرف لے جایا جائے، اور پھر یہ پنجاب کو جو ہے وہ الگ کر دیا جائے، یہ ساری کہانی جو ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن فاروق اعظم جیسے 20 پاکستان پہ حکومت کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کو بیان کیا ایک جگہ پر، میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا، فرماتے جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ کو باندھنے کی ذمہ داری میرے والد نے لگائی تھی، ایک کو باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا تھا، اس کو لے کے آتا یہ پہلے والا بھاگ جاتا تھا. فرماتے جب سے یہ ہاتھ یار مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہے آج اتنی بڑی سلطنت پر عمر اکیلے حکومت کر رہا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ وہ لوگ اور دوسری طرف نہیں دیکھتے تھے، وہ لوگ بس اپنی آنکھ کی طرف دیکھا کرتے تھے. ہماری ناکامی یہیں سے شروع ہو گئی، ہم امریکہ رشیا چائنا اور دیگر ممالک کی طرف دیکھنے لگ گئے. جس وقت ہمارے جنرل حکمرانوں نے گنبد خضرا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں کہ پھر ہم ایک کامیاب قوم بن سکتے ہیں، ہمارا ملک ایک کامیاب جو ہے وہ ملک بن سکتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ کارنامے انجام دیے، بے شمار معاملات حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ جو بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر وقت محدود پر مجھے گفتگو ختم کرنی ہے. الحمدللہ میں وہاں تک پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.